بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام دریچے سماعت فرمائیں گے، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایک آزاد اور بین الاقوامی ادارے کی حیثیت سے آئی اے ای کو دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننا چاہیے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی بحالی کے تعلق سے سبھی جماعتوں کا موقف ایک ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے سی پیک منصوبے میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ سہونی فوجیوں نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں دو فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ بحرینی عوام کی اسلامی تحریک کے رہنما شیخ عیسیٰ قاسم نے سہونی وزیر خارجہ کے دورہ منامہ پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایک آزاد اور بین الاقوامی ادارے کی حیثیت سے آئی اے ای کو دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننا چاہیے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے روسی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو میں ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے خلاف ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے حالیہ موقف کے بارے میں کہا ہے کہ فتنہ انگیزی اور کاغذ بازی اور سیٹلائٹ تصویر، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نیز ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف غیر ذمہ دارانہ بیانات اور الزامات، یہ سب جوہری دہشت گردی کے مترادف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کا عمل بھی پر امن پروجیکٹ کے مطابق اسی سطح کا ہے کہ جس کی ایران کو ضرورت رہتی ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کا ہمیشہ اور منظم طور پر معائنہ کیا جاتا رہا ہے اور تنصیبات میں لگے کیمروں کے ذریعے نگرانی بھی کی جاتی رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران سے بڑھتی جانے والی دشمنی کی بنا پر ایران کے پرامن جوہری پروگرام میں اختیار کیا جانے والا رویہ سیاسی محرکات کا حامل رہا ہے جو امتیازی سلوک کا بھی حامل ہے، اور یہ عمل ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی جانب سے اپنائے جانے والے غلط طریقے کو بہر صورت روکے جانے کی ضرورت ہے، اور ایرانی عوام کے مفادات کو اب اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ واضح رہے کہ آئی اے اے کی جانب سے اب تک 15 سے زیادہ رپورٹوں میں اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر پوری طرح سے عمل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے دباؤ میں آ کر آئی اے اے کے سربراہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگراموں کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دے دیتے ہیں جو ایران کے لیے کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کے کمانڈر نے زور دے کر کہا ہے کہ فاتحان خیبر فوجی مشقیں شمال مغربی ایران میں منعقد ہوں گی۔ فوج کے شعبے تعلقات عامہ کی رپورٹ کے مطابق بری فوج کے کمانڈر جنرل کیو مرس حیدری نے کہا کہ فاتحان خیبر فوجی مشقیں جمعے سے ملک کے شمال مغربی علاقے میں شروع ہوں گی اور ان میں بری فوج کے دستے اور مختلف یونٹیں حصہ لیں گی۔ بری فوج کے کمانڈر نے مزید کہا کہ فاتحان خیبر فوجی مشقوں میں بختر بند یونٹ، توپ خانے، ڈرون، الیکٹرانک جنگی آلات اور فضائیہ کے حمایت یافتہ ہیلی کاپٹر بھی شامل رہیں گے۔ بری فوج کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ یہ فوجی مشقیں، جن کا مقصد ملک کے شمال مغربی علاقے میں ہر طرح کی توانائی کی تقویت کرنا ہے، ان میں بعض ہتھیاروں اور فوجی دستوں کی حربی صلاحیتوں کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس علاقے اور ملک کے مختلف حصوں میں مسلح افواج کی مشقیں ایک منظم منصوبہ بندی کے مطابق فوجی یونٹوں کی مشقوں کے کیلنڈر پلان کی بنیاد پر انجام پا رہی ہیں، اور ان کا مقصد جغرافیائی حدود اور ایرانی سرحدوں میں فوجی ہتھیاروں اور جنگی آلات کے تجربات اور مسلح افواج کی آمادگی کا جائزہ لینا ہے۔ ایران میں اقوام متحدہ کے دو عہدیداروں نے تہران میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی ہے۔ تہران میں اقوام متحدہ کے ادارے یو این سی آر کے نئے کوآرڈینیٹر اسٹیفن پریزنر نے ایران میں اپنے مشن کے آغاز پر ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں انہیں اپنے کاغذات تقرری پیش کیے۔ ایران میں یونیسیف کے دفتر کے نئے سربراہ رابن نندی نے بھی ایران میں اپنے مشن کے آغاز پر تہران میں آج ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی اور انہیں اپنی تقرری کے کاغذات پیش کیے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی بحالی کے تعلق سے سبھی سیاسی جماعتوں کا موقف ایک ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کے بارے میں سبھی جماعتوں کا موقف ایک ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، مگر جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے مطالبے کے تعلق سے سب ایک ساتھ ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کے لیے تمام مین اپوزیشن جماعتوں کا موقف ایک ہے اور حقوق کی بحالی میں کوئی تضاد نہیں۔ پارٹی صدر دفتر پر ایک اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھلے ہی ہماری سیاسی نظریے الگ الگ ہو، لیکن خصوصی اختیارات کی بحالی کے لیے ہمارا ایک موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پتھر نہیں مارتے ہیں اور نہ ہی گولیاں چلاتے ہیں، بلکہ گاندھیانی فلسفے کی آبیاری کرتے ہوئے پرامن طریقے سے حقوق کی بحالی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہماری بات تاحال نہ سنی گئی اور نہ ہی مانی گئی، لیکن ہم پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد تب تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔
یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے ان کی ہر وقت رہی ہے اور آگے بھی رہے گی۔ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے کہ یونٹی از دی اونلی وے وی کین ڈیفیٹ دیز پیپل، بٹ ہم یونائٹیڈ ہیں جہاں تک کہ اس ریاست کا سوال ہے، 370 کا سوال ہے، 35A کا سوال ہے، اس پہ ہم سب یونائٹیڈ ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نئی دہلی کی موجودہ حکومت پر طنز کستے ہوئے کہا کہ یہ حکومت ان کے بقول ترقی کے حوالے سے جو بھی دعوے کرتی ہے وہ سب کھوکھلے ہیں، کیونکہ ابھی تک جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے یو پی اے حکومت کی طرف سے پاس کردہ پروجیکٹس پر ہی کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ یو پی اے پروجیکٹس پر اپنی تختی لگانے سے یہ کام این ڈی اے کے خاتے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر، خاص کر وادی کشمیر میں ان کے بقول لوگوں کی اظہار رائے پر جس طرح قدغن لگائی گئی ہے، یہ کسی بھی حال میں جمہوری نظام کے حق میں نہیں ہے اور اس کے سنگین سے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ خصوصی اختیارات کی بحالی کے حوالے سے بنائے گئے اتحاد کو نئی دہلی کی موجودہ حکومت کمزور کرنے کے لیے ہر ممکن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، تاہم میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سبت محمد حسن، سری نگر۔
سامعین، معذرت چاہتے ہیں، یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے سری نگر سے سبت محمد حسن۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے سی پیک منصوبے میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں ٹرانسمیشن لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی وجہ سے پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے کو مشکلات کا سامنا رہا ہے اور اس کی رفتار میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اب ہم اس منصوبے کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ سی پیک کی مشترکہ رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں تین مراحل کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں جنریشن، سڑک اور ٹرانسمیشن شامل ہے۔ عمران خان نے ملک میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق کہا کہ کورونا کی وجہ سے سپلائی لائن متاثر ہوئی اور یوں پوری دنیا میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مہنگائی عارضی ہے اور جلد ہی معمولات زندگی بحال ہو جائیں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ شمال مشرقی بحر عرب میں اٹھنے والے ٹروپیکل سمندری طوفان شاہین کے پیش نظر پاکستان کے محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سمندری طوفان گلاب نے اپنی شدت ہندوستان میں ہی توڑ دی تھی، جس کے بعد اب نیا طوفان بننے کی صورت میں اس کو شاہین کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اس طوفان کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور شدید ہوائیں چل سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران طوفان میں شدت پیدا ہو سکتی ہے اور اس کا رخ شمال مغرب کی جانب رہے گا، جبکہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 30 ستمبر سے 3 اکتوبر کے درمیان بارش کا امکان پایا جاتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ طالبان اہلکار تلاشی کے بہانے لوگوں کے گھروں اور کمپنیوں میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ ملا محمد آخوند کی ہدایات کے مطابق طالبان اراکین کو افغانستان کے مختلف علاقوں، خاص طور سے کابل میں گھروں کی تلاشی اور سرکاری گاڑیوں کی تلاشی میں لوگوں کے گھروں اور عوامی کمپنیوں میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ طالبان اہلکار جو لوگوں کے گھروں میں رہائش پذیر ہیں گھروں سے باہر نکلیں اور فوجی مراکز جا کر تعینات ہوں۔ سہونی فوجیوں نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں دو فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ سہونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران ایک خاتون کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ سہونیوں نے اپنی اس جارحیت کا جواز پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلسطینی خاتون سہونی فوجیوں پر چاقو سے حملہ کرنا چاہتی تھی۔ مقبوضہ بیت المقدس پر سہونیوں کی یلغار کے بعد فلسطینی شہریوں اور سہونی فوجیوں کے درمیان سخت جھڑپ شروع ہو گئی، جس میں سہونیوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی اور سہونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر جنین پر بھی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ بحرینی عوام کی اسلامی تحریک کے رہنما شیخ عیسیٰ قاسم نے سہونی وزیر خارجہ کے دورے منامہ پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سہونی حکومت سے ساز باز بحرین کے عوام کے خلاف حکومت کی سیاسی جنگ ہے۔ العہد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بحرینی عوام کے مذہبی اور انقلابی رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے جمعرات کو غاصب سہونی حکومت کے وزیر خارجہ کے دورے منامہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ سہونی حکومت سے تعلقات کی برقراری کی نفرت انگیز خیانت عوام کے خلاف بحرینی حکومت کی ایک سیاسی جنگ ہے، جس میں خوف و وحشت، غربت، قید و بند، شہریوں کی جلاوطنی، توہین و تحقیر، الگ تھلگ کرنا اور حقوق کو سلب کر لینا بھی شامل ہے۔ آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے زور دے کر کہا کہ بحرین حکومتی پالیسی کے مقابلے میں اپنے حقیقی تشخص پر قائم ہے اور استقامت طویل ہوگی، اور یہ بحرینیوں کے لیے ایک فیصلہ کن اور اپنی حیثیت کی بقا کی جنگ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت کرتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔
غاصب اسرائیلی خطے میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے دو ممالک بحرین اور آذربائیجان میں اپنے پنجے گاڑ رہا ہے، سہنی حکومت کی ان سرگرمیوں پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، غاصب سہنی حکومت کی جو ماہیت ہے اور جس انداز سے اس کو اس خطے میں لانچ کیا گیا تھا، اور 70 سال سے جس انداز سے وہ اپنے سیاسی اہداف کو لے کے آگے چل رہا ہے، تو اس روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہر پل، ہر روز اس کی طرف سے ایک نئی سازش تیار ہوتی ہے، اور اس سازش کے تحت وہ مختلف اقدامات کرتا ہے، اور پوری دنیا کی سہونی لابی اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور بڑے ممالک امریکہ، برطانیہ اور یورپ بھی اس کے ساتھ ہے، اور ان ممالک کے اندر چونکہ سہونی لابی اتنی قوی ہے کہ وہ حکومتیں چاہے کسی بھی جماعت کی ہوں، ان کا رجحان اور ان کا جھکاؤ ہمیشہ غاصب اسرائیل کی طرف رہتا ہے۔ اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جتنے عالمی ادارے ہیں، چاہے وہ جنرل اسمبلی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کونسل ہو، یا پھر علاقائی ادارے ہیں، تو جہاں کہیں پہ بھی اسرائیل کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی قرارداد منظور کی جاتی ہے، کوئی اس کے خلاف کوئی پالیسی سامنے آتی ہے، تو یہ بات عذر من الشمس ہے کہ سارے اس کے حمایتی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی اس ہٹ درمی پہ قائم رہتے ہیں، اور اس کے خلاف جو شکایت ہوتی ہے، اس کے خلاف جو مطالبات ہوتے ہیں، یا فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے جا جواب میں جو ایک فضا ایک ماحول تیار ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہیں پہ ختم کر دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ غاصب اسرائیل چونکہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ کسی عالمی ادارے کی قراردادوں کا پابند نہیں ہے، وہ کسی عالمی طاقت کے کہنے پہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، مثلا خود اسرائیل کا ایٹمی پروگرام ہے۔ اب اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے آپ دیکھیں تو ابھی بہت ہی ابتدائی مرحلے میں تھا، تو اس وقت سے ہی ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو مشکوک بنا کے، اور جو پوری دنیا میں ابھی تک اس عنوان سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جو سازشیں اپنائی جا رہی ہیں اس کا اگر موازنہ کریں اسرائیل کے عنوان سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کے پاس سینکڑوں وار ہیڈز موجود ہیں لیکن اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اسرائیل نے این پی ٹی پہ بھی دستخط نہیں کیے، اس کے خلاف بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو این پی ٹی پہ اس کے سائن بھی ہیں، اس نے اپنا ایٹمی پروگرام عالمی ایٹمی ادارے کو سامنے، آئی اے ای کے سامنے باقاعدہ معائنے کے لیے بھی حاضر رکھا ہے، لیکن پالیسیاں وہی ہیں کہ جو بڑی طاقتیں، استعماری طاقتیں، سامراجی طاقتیں ایران کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں رکھتی ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں ہمیشہ حمایت اور ایران کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنانا۔ ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کی روشنی میں اس وقت دو ممالک کے عنوان سے جو خبریں سامنے ہیں، اس کے علاوہ بھی، یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ اسرائیل آرام سے بیٹھا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا، لیکن یہ دو ممالک کے عنوان سے خبریں تھوڑی سی زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہیں، اور مین میڈیا میں چونکہ اس کا زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کرنا مناسب ہے کہ اس وقت بحرین کے اندر خود اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں بائر لوپٹ، ان کا ایک دورہ ہے، اور یہ دورہ کس تناظر میں انجام پا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، ایک موضوع تو بحرین کا ہے، دوسرا موضوع آذربائیجان کا ہے کہ آذربائیجان کے اندر اسرائیل نے جس انداز سے اپنا ایک جال بچھایا ہوا ہے، اور جس انداز سے آذربائیجان کے حکام اس وقت غاصب اسرائیل کے اس جال میں پھنس چکے ہیں، اور جس انداز سے وہ ان سے غلط استفادہ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک قابل بحث بات ہے۔ لیکن پہلے ہم چلتے ہیں بحرین کے عنوان سے، خبروں میں بھی غالباً بحرین کا ذکر تھا کہ کس انداز سے آج جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کا جو ہے وہ وزیر خارجہ پہنچا ہے بحرین کے اندر، منامہ کے اندر، اور جس انداز سے اس نے اپنے ٹویٹ میں جو باتیں کہی ہیں اس کے لیے یقیناً کسی مسلمان ملک کو وہ چیزیں پڑھ کے عالم اسلام کے اندر، امت مسلمہ کے اندر ایک انتہائی دکھ اور کرب اور تکلیف ہے کہ ایک ایسی حکومت، ایک ایسی غاصب حکومت کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم ڈھا رہی ہے، جو مسلمانوں کے قبلہ اول کی غاصب ہے، اور مسجد الاقصیٰ کو اور خود بیت المقدس کو یہودیانے کی سازش میں ملوث ہے، اس کا وزیر خارجہ ایک اسلامی ملک کے دارالحکومت میں آتا ہے اور اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ مختلف معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے ساتھ میمورینڈم سائن کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ رفت و آمد کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ مثلا بہت ساری چیزیں جو ابھی سامنے آئیں گی اس دورے کے بعد، لیکن دو چیزوں کے عنوان سے تو بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ بحرین کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کا سفارت خانہ کھولا جائے گا، اور یہ بحرین کے اندر سفارت خانہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو صہیونی جاسوسی کا اڈہ کہنا چاہیے، کہ یہ غاصب صہیونی حکومت کوئی ایسی حکومت نہیں ہے کہ جس سے کوئی خیر کی توقع کی جائے، یہ تو جہاں جاتے ہیں ظلم، بربریت اور اپنے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت جاتے ہیں، وہ کوئی عالمی سفارتکاری یا جو رائج ڈپلومیٹک چیزیں ہیں اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب منامہ کے اندر بھی ایک جاسوسی کا مرکز بنے گا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ مسلمان آل خلیفہ حکومت ہے، کہ جو دعویٰ ان کا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ وہ عرب ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل عربوں کا بھی دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، اس کے باوجود بحرین کی آل خلیفہ حکومت نے اتنی مراعات جو ہیں وہ دینے کا اعلان کیا ہے. تو ایک موضوع یہ ہے کہ جو انتہائی تکلیف دہ ہے. دوسرا موضوع جس کے عنوان سے ہم آذربائیجان کے عنوان سے بھی اشارہ کرتے چلیں, چونکہ ٹائم ہمارے پاس محدود ہے, کہ آذربائیجان کے اندر جب سے ان کا آرمینیا کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے تو اسرائیل نے اس بہانے سے کہ وہ آذربائیجان کی مدد کرے گا, اور فوجی معاہدے بھی کچھ ہوئے ہیں آذربائیجان اور اسرائیل کے, لیکن یہ بھی خبریں ہیں کہ اسرائیل وہ ملک ہے کہ جو دونوں کو سپورٹ کر رہا ہے, آرمینیا کو بھی اسلحے فراہم کر رہا ہے اور ادھر آذربائیجان کو بھی اسلحے فراہم کر رہا ہے, لیکن آذربائیجان کے جو حکام ہیں وہ اس دھوکے میں اور فریب میں آئے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک اچھا اتحادی مل گیا ہے, اور وہ اتحادی جو ہے غاصب صہیونی حکومت کی صورت میں وہ اب آذربائیجان کو ایران کے خلاف استعمال کر رہا ہے. مثلا ابھی حال ہی میں جو آذربائیجان کے سربراہ الہام علیوف, انہوں نے جو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو موقف اپنایا ہے اور اس کو اپنا دشمن نمبر ایک قرار دیا ہے, تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ آذربائیجان کے سربراہ نہیں بول رہے بلکہ اس کے پیچھے بیٹھی وہ صہیونی لابی ہے, وہ اسرائیل ہے, کہ جو آذربائیجان کے مسلمانوں کو اور ایک مسلمان ملک کو اور ایک مسلمان مملکت کے سربراہ کو ایک اسلامی ملک کے خلاف بھڑکا رہا ہے. اور یہ یقیناً اگر اسرائیل وہاں پہ اس طرح کے گل نہ کھلاتا اور اس انداز سے الہام علیوف کے ساتھ اس کے قریبی رابطے نہ ہوتے اور یوں پینگے نہ بڑھتی تعلقات کی, تو کبھی بھی الہام علیوف اس انداز سے ایران کے خلاف جو ہے وہ سخت موقف نہ اپناتا. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ترکی اور پاکستان بھی آذربائیجان کے ساتھ اس وقت ایک اتحاد میں ہیں, تو یہ ایک ترکی پاکستان آذربائیجان اور اسرائیل کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے, وہ بظاہر آرمینیا کے خلاف ہے لیکن اس سے خطے پہ بھی بہرحال منفی اثرات پڑیں گے, اور ایران اور آذربائیجان ہمسایہ ممالک ہیں. اسی طرح ایران اور بحرین کی آپس میں جو ہیں وہ ہمسائیگی ہے, تو اس لحاظ سے اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ جو ایران کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے اندر اپنا جال بچھائے, ان کے حکمرانوں کو اپنے جال میں پھنسا کے ان سے اپنے مضموم اہداف حاصل کرے. تو اس وقت کی جو فوری ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس تناظر میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت چاہتی ہے کہ ایران کے ہمسایہ ممالک کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کرے کہ ایران کے لیے مشکلات پیدا ہوں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب, ہم آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, ایک یہی جہاں میں جینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے, وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے, ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا, ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا، سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، سہنے گلستاں میں بھی طرف
نمایاں ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور، لیکن پہلے سماعت فرمائیے یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 8 مہر، 23 صفر المظفر اور 30 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیس ستمبر سن 1444 عیسوی کو مشہور اطالوی ماہر تعمیرات اور آرٹسٹ ڈوناٹو برامنٹ پیدا ہوئے۔ ان کے دور میں اطالوی فن تعمیر اور مجسمہ سازی کا فن ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دو ہم وطنوں مائیکل اینجلو اور رافائل کے ساتھ مل کر تاریخی سینٹ پیٹر کلیسا کی عمارت کی تعمیر نو کی۔ انہوں نے میلان شہر میں سینٹ میری گرجا گھر تعمیر کیا۔ ڈوناٹو برامنٹ نے سن 1514 میں وفات پائی۔ تیئیس سفر سن 1301 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عالم دین اور فقیہ شیخ محمد باقر آغا نجفی اصفہانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1234 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم اصفہان میں ہی مکمل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے۔ نجف سے واپس آ کر اصفہان میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس اور تالیفات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس عظیم عالم دین کی تالیفات میں لب الفقہ اور لب الاصول خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیس ستمبر سن 1938 عیسوی کو جرمنی میں تاریخی میونخ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں جرمنی اور اٹلی کے سربراہ ہٹلر اور موسولینی اور فرانس اور برطانیہ کے وزرائے اعظم ایڈورڈ ڈالر ڈی اے اور نیویل چیمبرلین نے شرکت کی۔ میونخ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد جرمنی اور چیکوسلوواکیا کے اختلافات حل کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ اس کانفرنس کا نتیجہ چیکوسلوواکیا کا کچھ علاقہ جرمنی میں شامل ہو جانے کی صورت میں سامنے آیا۔ اس سلسلے میں ہونے والے معاہدے نے یورپ کے بعد کے واقعات پر اثرات ڈالے اور مغربی حکومتوں کی استعماری ماہیت کو بھی آشکار کیا۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس میں ہٹلر کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یورپ اس کی توسیع پسندی کے سامنے زیادہ مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ دوسری جنگ عظیم اور سن 1945 میں جرمنی کی شکست کے بعد چیکوسلوواکیا نے اپنا علاقہ واپس لے لیا۔ تیس ستمبر سن 1947 عیسوی کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ 26 جون سن 1945 کو سان فرانسسکو میں 51 ممالک کے نمائندوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے اور یوں 24 اکتوبر سن 1945 کو اقوام متحدہ کا باضابطہ قیام عمل میں آ گیا۔ سان فرانسسکو میں جن 51 ممالک نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے تھے ان میں ہندوستان بھی شامل تھا۔ چنانچہ 1947 میں پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے تو ہندوستان کو تو اس بین الاقوامی تنظیم کی رکنیت ورثے میں ملی، لیکن پاکستان کے لیے رکنیت کا یہ مرحلہ ابھی باقی تھا۔ لہذا قیام پاکستان کے فوراً بعد حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ میں رکنیت کی درخواست دے دی اور 30 ستمبر سن 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ پاکستان کئی مرتبہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بھی رہا ہے۔ ستمبر سن 1966 عیسوی کو بوٹسوانا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ بوٹسوانا پر سن 1885 میں برطانوی استعمار نے قبضہ کیا تھا۔ سن 1920 سے بوٹسوانا کے عوام کی تحریک آزادی میں تیزی آ گئی اور آخرکار سن 1966 میں اسے آزادی حاصل ہوئی اور وہاں جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ بوٹسوانا کا رقبہ 6,372 مربع کلومیٹر ہے اور یہ بر اعظم افریقہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آٹھ مہر سن 1360 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے کئی اعلی کمانڈر ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے۔ یہ کمانڈر ایران کے جنوب مغربی شہر آبادان کا محاصرہ توڑنے کے کامیاب آپریشن کے بعد واپس آ رہے تھے۔ آبادان کا ایک عرصے سے جارح عراقی فوجیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس فضائی حادثے میں شہید ہونے والوں میں شہید فلاحی، شہید فکوری، شہید نامجو، شہید کلہادوس اور شہید جہاں آرا شامل تھے۔ اس حادثے کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان شہداء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں سرداران اسلام کے نام سے یاد کیا تھا۔ تیس ستمبر سن 1985 عیسوی کو رکٹر اسکیل کے موجد چارلز رکٹر کا امریکہ میں انتقال ہوا۔ ان کی عمر 75 سال تھی۔ رکٹر اسکیل کے ذریعے زلزلے کی شدت معلوم کی جاتی ہے۔ چارلز رکٹر نے ایک اور محقق کے ساتھ مل کر زلزلوں کی ان سے نکلنے والی توانائی کی مقدار اور ان کی لہروں کے دائرے کے مطابق 1 سے لے کر 9 درجے تک تقسیم بندی کی اور اسے رکٹر اسکیل کا نام دیا۔ اس سے پہلے دانشور زلزلوں کی درجہ بندی ان کے ظاہری اثرات سے کیا کرتے تھے جو صحیح اور قابل قبول نہیں تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 85ویں آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
اور بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمان و زمین اور اس کے مابین کا ملک ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا بھی علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس کیے جاؤ گے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے خداوند عالم کی الوہیت کے بارے میں گفتگو کی تھی اور بیان کیا تھا کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص اس کے علاوہ لائق پرستش نہیں ہے۔ آسمان کے تمام فرشتوں اور فرش زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کا صرف اور صرف حقیقی معبود وہی ہے۔ اب اس آیت میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، اس عبادت و پرستش کی دلیل یہ ہے کہ پوری کائنات کا اختیار اس کے دست قدرت میں ہے، وہ زمین اور تمام آسمانوں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب پر اس کی حکمرانی ہے، اور اس کے علاوہ کائنات پر کسی کا حکم نہیں چلتا ہے، وہ تمام اشیاء کا خالق ہے اور اسی کا قانون تمام چیزوں پر نافذ ہے۔ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ قیامت و آخرت بھی اسی کے دست قدرت میں ہے، اور صرف وہی ہے جسے قیامت کے واقع ہونے کا علم ہے، اور موت کے بعد سب کی بازگشت اسی کی جانب ہے، اور تمہارا حشر و نشر سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پس جو شخص دنیا اور آخرت کی سعادت کا خواہاں ہے
اسے چاہیے کہ خداوند عالم نے جو راستہ معین کیا ہے اسی پر گامزن رہے اور جس چیز میں اس کی مرضی شامل حال ہے اسی کو انجام دے، اور جن امور میں اس کی ناراضگی اور غیظ و غضب ہے اس سے پرہیز کرے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسانوں کی خلقت و معاد اور دنیا و آخرت سب کچھ خدا کے دست قدرت میں ہے۔ خداوند عالم کے علاوہ دنیا کے خاتمے اور قیامت کے واقع ہونے کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 86 آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
اور اس کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں مگر وہ جو سمجھ بوجھ کر حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ سامعین، شرک کے اہداف و مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اشیاء یا بعض افراد دنیا و آخرت میں خداوند عالم کے نزدیک اس کے شفیع قرار پا سکتے ہیں اور رحمت الہی کو جانب جلب کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے اشیاء یا بعض افراد سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، خداوند عالم کی عدالت میں شفاعت کا وجود پایا جاتا ہے، البتہ نہ ان افراد کا جنہیں تم گمان کرتے ہو، کیونکہ ان میں کسی بھی طرح کی شفاعت کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، کیونکہ خداوند عالم کے نزدیک شفاعت صرف اسی کی اجازت سے ممکن ہے۔ در حقیقت شفاعت کا حق صرف انہیں حاصل ہے جن کی رفتار و گفتار ہمیشہ حق پر تھی اور حق کی پیروی کرنے کی بنا پر لوگوں کے لیے اسوہ و نمونہ تھے۔ جو لوگ خداوند عالم کی توحید و وحدانیت کو قبول کرتے ہیں وہ حق کے سامنے سراپا تسلیم ہوتے ہیں اور صرف اسی راستے پر چلتے ہیں جسے خداوند عالم نے انسانوں کی سعادت و کامیابی کے لیے معین کیا ہے۔ یہ لوگ شفاعت پانے والوں کے شرائط و حالات سے باخبر ہیں اور جانتے ہیں کہ کن لوگوں کی شفاعت کرنا ہے۔ یہ لوگ خداوند عالم کے حکم سے ان لوگوں کے لیے جو شفاعت کے مستحق ہیں شفاعت کرتے ہیں اور رحمت الہی کو ان کے لیے جذب کرتے ہیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جس طرح سے توبہ خداوند عالم کی بارگاہ میں واپس پلٹنے کا راستہ ہے، اسی طرح سے شفاعت بھی لوگوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں واپس پلٹنے کے لیے بہترین راستہ ہے، البتہ اولیاء خدا کے وسیلے سے یہ راہ ممکن ہے۔ جو لوگ حق کے راستے پر گامزن ہیں انہیں چاہیے کہ دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی حق کے راستے پر گامزن کریں، اور یہی حقیقی شفاعت ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 87 آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ،
اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ خود ان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ، تو پھر یہ کدھر بہ کے جا رہے ہیں۔ سامعین، گزشتہ آیت میں کہ جس میں مشرکین کا غیر خدا سے شفاعت طلب کرنے کا ذکر ہوا تھا، اب اس آیت کریمہ میں ایک سوال کے ذریعے ان سے جواب طلب کیا جا رہا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، تم لوگ کہ جو خداوند عالم کو اپنا اور کائنات کا خالق جانتے ہو تو پھر کیوں غیر خدا سے مدد طلب کرتے ہو اور ایک طرح سے ان کی پرستش کرتے ہو، حالانکہ عبادت و پرستش صرف اسی کے لیے سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مدبر ہے آخر یہ کیسا انحراف ہے جس کے تم لوگ مرتکب ہوئے ہو؟ ایسی اشیاء یا ایسے افراد کے جن کی کوئی حقیقت و منزلت نہیں ہے ان کے سامنے تواضع سے پیش آتے ہو اور خداوند عالم کی پرستش کرنے کے بجائے غیر خدا کی طرف جاتے ہو اور بارگاہ الہی میں ان کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہو۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مشرکین بھی خداوند عالم کی خالقیت کو قبول کرتے ہیں، جبکہ اصل مشکل انسانی امور کی تدبیر و ربوبیت میں ہیں، اور مشرکین اس کی نسبت ایک بے جان چیز کی طرف دیتے ہیں یا دوسروں کو اس میں شریک قرار دیتے ہیں۔ توحید الوہیت یا توحید ربوبیت میں ہر طرح کا انحراف انسانی فطرت سے انحراف ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 88ویں اور 89ویں آیتوں سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔
اور اسی کو اس قول کا بھی علم ہے کہ خدایا یہ وہ قوم ہے جو ایمان لانے والی نہیں، لہذا ان سے منہ موڑ لیجئے اور سلامتی کا پیغام دے دیجئے، پھر عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ سامعین، یہ سورہ زخرف کی آخری آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی آخری بحث توحید و شرک سے مربوط ہے، جس میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، مشرکین کی ہدایت اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن و رات کی انتھک کوششوں اور ان سب سے مسلسل گفتگو کرنے کے باوجود بھی ان میں سے بعض لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ ایمان لانے کا ارادہ بھی نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے حق کو سمجھ لیا اور اس کی معرفت حاصل کر لی تھی، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح و روشن اور حقانیت پر مبنی کلام کا ان کے گمراہ قلب پر کوئی اثر نہ ہوا اور نہ ہی ان کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ یہ کام ان کے دنیاوی منفعتوں اور جلد گزر جانے والی لذتوں سے سازگار نہیں تھا۔ لہذا خداوند عالم اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے، اے میرے حبیب، جب آپ نے ان پر حجت تمام کر دی اور حق کو ان تک پہنچا دیا تو اب آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، تاکہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کے ایمان لانے کے محتاج ہیں یا ان کو ایمان لانے کے لیے آپ انہیں مجبور کریں گے۔ ان سے کوئی سروکار نہ رکھیے، بلکہ انہیں اجازت دے دیجئے تاکہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ بہرحال یہ آیتیں نہایت ہی شدید لہجے میں انہیں خبردار کر رہی ہیں، تاکہ یہ لوگ خیال نہ کریں کہ اب خدا سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ ارشاد اہدیت ہوتا ہے، عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے جو انجام دیا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رہبران الہی اور مبلغان دینی اس بات کے منتظر نہ رہیں کہ تمام لوگ ایمان لائیں گے اور حق کو قبول کریں گے، مخالفین پر اتمام حجت کرنے کے بعد نہ التماس کریں اور نہ ہی مجبور کریں، بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور انہیں موقع دیں تاکہ آزادی کے ساتھ اپنی راہ کا انتخاب کریں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم آرٹیکل میں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا اور آپ آخر تک ہمارے پروگرام میں رہیں گے۔ آغاز کرتے ہیں روزنامہ جوان، جو ایران سے شائع ہوتا ہے۔ اس نے سرخی لگائی ہے، ایران کے خلاف امریکہ کے بڑھتے مطالبات کو چین نے سرے سے مسترد کر دیا۔ رپورٹوں کے مطابق بائیڈن کی حکومت ایک طرف مسلسل ایران کے لیے ویانا میں مذاکرات کے لیے تیار ہونے کا پیغام بھیج رہی ہے، تو دوسری جانب چین کی حکومت کو ایران سے تیل کی خریداری میں کمی لانے پر ورگلا رہی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے گزشتہ روز ضمنی طور پر امریکہ کی جانب سے پیش کردہ ایسی درخواست کی تائید کرتے ہوئے اعلان کیا کہ چین امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کا مخالف ہے۔ بدھ کے روز کی پریس کانفرنس کے دوران چینی ترجمان نے رائٹر کے سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ کو جلد از جلد دوسرے ملکوں کے شہریوں اور اداروں پر اپنے اندرونی قوانین کے نفاذ سے دستبردار ہونا چاہیے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے مزید کہا کہ ایران اور چین کا تعاون عالمی قوانین اور اصول کے تحت انجام پا رہا ہے اور ان دونوں ممالک کے تعلقات برابری کے اصول، دو طرفہ فائدے اور ون ون تجارتی تعاون پر استوار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ چین نے رواں سال کے ابتدائی 8 مہینوں کے دوران روزانہ 5.5 لاکھ بیرل خام تیل ایران سے درامد کیا اور بعض ذرائع کے مطابق یہ حجم 10 لاکھ بیرل ہے۔ سمن گارڈین نے خبر لگائی ہے افغان حکومت کے سکوت کی اصل وجہ ٹرمپ اور طالبان کی مابین ڈیل تھی، امریکی جنرلوں کا بیان۔ امریکی فوج کے سربراہ جنرل میکنزی نے کانگریس کی خصوصی نشست کے دوران کہا کہ اپریل میں جب صدر بائیڈن کے حکم سے امریکی فوجیوں کی تعداد گھٹا کر 2500 سے کم کر دی گئی، اسی وقت سے امریکی حمایت یافتہ افغان حکومت کا زوال تیز ہونے لگا تھا۔ میکنزی نے یہ بھی کہا کہ دوحہ معاہدے کے نفسیاتی اثرات بھی افغان حکومت اور فوج کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ ان کا اشارہ فروری 2020 میں ٹرمپ حکومت اور طالبان کے مابین قطر میں ہونے والے معاہدے کی جانب تھا۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے مئی 2021 تک افغانستان سے مکمل انخلاء کا وعدہ کر لیا تھا۔ میکنزی کا کہنا تھا کہ بائیڈن کی جانب سے اپریل میں کیے جانے والے فیصلے نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بھی میکنزی کی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دوحہ معاہدے کے تحت طالبان پر فضائی حملے روکے گئے، جس کے نتیجے میں طالبان طاقتور ہو گئے اور اپنی کارروائیوں کی رفتار تیز کر دی۔ اس سے ایک دن قبل امریکی فوج کے سربراہ نے سینٹ میں بھی اعتراف کیا تھا کہ افغانستان سے پسپائی امریکہ کی اسٹریٹجک شکست تھی۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ نوے وقت نے خبر لگائی ہے امریکی سینٹ میں پاکستان مخالف بل پیش، پاکستان پر افغان طالبان کو پناہ دینے کا الزام۔ امریکی سینٹ میں پاکستان مخالف بل پیش کیا گیا جس میں پاکستان پر افغان طالبان کو پناہ دینے کا الزام لگایا گیا۔ اس بل کے تحت مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان سمیت طالبان کو مدد دینے والی ریاستوں اور غیر ریاستی افراد کی نشاندہی کی جائے۔ بل میں طالبان کی معاملت کرنے والے افراد اور ممالک پر پابندیوں کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ بل میں پاکستان پر افغان طالبان کو پناہ دینے کا الزام لگایا گیا۔ کہا گیا کہ پاکستان نے طالبان کو 2001 سے 2020 تک مالی، انٹیلیجنس، لاجسٹک اور میڈیکل سپورٹ فراہم کی، طالبان کو تربیت، سامان اور تدبیراتی اور آپریشنل رہنمائی فراہم کی۔ افغانستان میں انسداد دہشت گردی نگرانی اور احتساب ایکٹ کے عنوان سے قانون سازی کا مقصد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹاسک فورس قائم کرنا ہے۔ پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ امریکی سینٹ میں مسودہ قانون میں پاکستان کے بارے میں ذکر مکمل طور پر بلا جواز ہے، تمام حوالہ جات پاک امریکہ تعاون کی روح کے منافی ہیں۔ اور آخر میں فارس نیوز کی ایک خبر اور تبصرہ سماعت فرمائیں۔ شنگائی تعاون تنظیم میں ایران کی شمولیت مغربی دنیا کے لیے ایک اسٹریٹجک چیلنج کا باعث بنے گی، نیوز ویک کا تبصرہ۔ اس امریکی جریدے میں شائع شدہ ایک مضمون میں لکھا گیا کہ اس گروپ میں ایران کی شمولیت کے نتیجے میں، کہ جس کی قیادت روس اور چین کر رہے ہیں، ایران کو کنٹرول کرنے والے مغرب کی پالیسیوں کو شدید ٹھیس پہنچے گی۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام دریچے، جس کے بعد پروگرام ایرانی مشاہیر نشر ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
دریچے، عزیز سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔
ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں لبنان کی نئی حکومت کو درپیش بعض اہم چیلنجوں کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سعد الحریری نے لبنان کو تقریباً 9 مہینے تک غیر یقینی کی حالت میں رکھنے کے بعد 15 جولائی کے دن باضابطہ طور پر اپنے استعفے کا اعلان کر دیا۔ الحریری کے استعفے کے تقریباً 10 دن کے بعد صدر میشل اون نے لبنان کے سابق وزیراعظم نجیب میکاتی کو باضابطہ طور پر نئی حکومت بنانے کے لیے مقرر کر دیا۔ نجیب میکاتی اپریل سن 2005 میں لبنان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے اور کم عرصے کے لیے خدمات انجام دیں۔ میکاتی دوسری بار جون سن 2011 سے فروری 2014 تک لبنانی وزیر اعظم رہے۔ اس کے علاوہ نجیب میکاتی سن 2009 میں لبنانی پارلیمنٹ کے لیے طرابلس کے علاقے کے نمائندے کے طور پر منتخب ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میکاتی سن 1998 سے 2004 تک ٹرانسپورٹ اور پبلک ایمپلائمنٹ کے وزیر بھی رہے ہیں۔ لبنان کے سیاسی میدان میں اپنی طویل تاریخ کی وجہ سے نجیب میکاتی ان مسائل اور چیلنجوں سے اجنبی نہیں ہیں جن سے ملک آج لڑ رہا ہے۔ اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے لبنانی پارلیمنٹ نے 79ویں لبنانی کابینہ کے حق میں ووٹ دیا، جس کی سربراہی نجیب میکاتی نے کی۔ میکاتی گزشتہ 16 سال میں تیسری بار لبنانی وزیر اعظم بنے ہیں۔ فی الحال یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی کابینہ کتنے عرصے تک چلے گی۔ اس کا زیادہ تر انحصار اس بات پر ہے کہ میکاتی لبنان کو درپیش بہت سے چیلنجوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں، جن میں سے سب سے اہم یہ ہیں: خوفناک معاشی صورتحال، مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات اور بدعنوانی کے خلاف جنگ، کورونا وبا کا سامنا، پارلیمانی انتخابات کا انعقاد اور غیر ملکی مداخلت کی تباہ کاریاں۔ لبنان کو حالیہ برسوں میں شدید معاشی بحران کا سامنا ہے۔ عالمی بینک نے اعلان کیا ہے کہ لبنان 100 سال میں بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے۔ لبنان کو پچھلے 13 مہینوں میں قومی کرنسی کی تیزی سے قدر میں کمی، سبسڈی کا خاتمہ، بڑھتی ہوئی غربت، مہنگائی اور ایندھن کی قلت جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ لبنانی حکومت کے وزیر اعظم نے کچھ عرصہ پہلے لبنان کی موجودہ معاشی صورتحال کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک معاشی تباہی کے دہانے پر ہے۔ نجیب میکاتی نے اقتصادی مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے لبنان کی پارلیمنٹ کو بتایا، نہ ایندھن ہے، نہ دوا ہے اور نہ ہی مرکزی بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ تباہی کا عمل رک جائے گا اور لبنان خوشحالی کی طرف لوٹ آئے گا۔ تاہم میکاتی کی کابینہ کے بارے میں اہم نقطہ یہ ہے کہ نئی کابینہ نے اپنی سرگرمیاں ایسے حالات میں شروع کی جب لبنان میں ایرانی ایندھن کے جہازوں کی آمد نے ملک میں ایندھن کے بحران کو بہت کم کر دیا اور یہاں تک کہ لبنانی لیرا کی قدر میں بہتری آئی ہے اور لیرا کسی حد تک مضبوط لگتا ہے۔ نجیب میکاتی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر وہ گروہی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کی معیشت کو یرغمال بنانے کے راستے پر نہ چلیں، یا وہ ان لوگوں کے جال میں نہ پھنسیں جو اپنے سیاسی حصول کے لیے لوگوں کی معاشی صورتحال کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لبنان کو معاشی بحران سے نکالنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے میکاتی نے لبنان کے مالی ڈھانچے میں اصلاحات کو اپنی حکومت کے اہداف میں سے ایک قرار دیا، جو بہر صورت ایک سنجیدہ چیلنج بھی ہے۔ اس وقت لبنانی مالیاتی ادارے ان لوگوں کے اختیار میں ہیں جو اس ملک کے پاور اسٹرکچر میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور مالی اصلاحات کو اپنے مفادات کے مطابق نہیں سمجھتے، اور دوسری طرف بین الاقوامی ادارے بشمول بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف لبنان کے معاشی ڈھانچے میں اصلاحات کا شور مچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی پابندیاں جن کا لبنان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال پر نمایاں اثر پڑا ہے۔ کچھ لبنانی باغی بھی میکاتی اور ان کی کابینہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے مخصوص حربے استعمال کر سکتے ہیں۔ میکاتی کی کابینہ کے سامنے ایک اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ لبنان میں بڑھتی ہوئی کورونا وبا سے کیسے نمٹا جائے۔ لبنان میں ڈیلٹا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد جولائی کے وسط تک 100 کے قریب تھی، لیکن ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں یہ تعداد کئی گنا بڑھ گئی۔ لبنان میں کورونا ڈیلٹا کے وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کی وجہ سے نئے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اسپتالوں میں سہولیات کی کمی اور ادویات کی کمی کے ساتھ ساتھ بجلی کی بندش نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بے شک یہ لبنان کی نئی کابینہ کے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہے۔ لبنان کی نئی کابینہ کے سامنے چوتھا چیلنج پارلیمانی انتخابات کرانا ہے۔ لبنان کے آخری پارلیمانی انتخابات مئی سن 2018 میں ہوئے تھے، اور اگلے انتخابات مئی 2022 میں ہونے چاہیے، جن میں تقریباً 8 مہینے باقی ہیں۔ لہذا وزیراعظم نجیب میکاتی اور ان کی کابینہ بھی نگراں لبنانی کابینہ ہے، اور دوسری طرف پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کا معاملہ بھی ایک سنگین چیلنج ہوگا، کیونکہ سن 2018 کے پارلیمانی انتخابات 5 سال کی تاخیر کے بعد منعقد ہوئے تھے۔ اس تاخیر کی وجہ لبنانی گروہوں اور مختلف الخیال کمیونٹی کے درمیان سیاسی اختلافات تھے، اور یہ صورتحال آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ لہذا نجیب میکاتی کے پاس اگلے پارلیمانی انتخابات کرانا آسان کام نہیں ہوگا، اور اگر وہ انتخابات کرانے میں ناکام رہے تو اس سے ان کی حکومت کی سرگرمیاں متاثر ہوں گی، کیونکہ انتخابات کے ممکنہ التوا سے سیاسی اختلافات بڑھ سکتے ہیں، جس سے حکومتی معاملات پر بہت برا اثر پڑے گا۔ غیر ملکی مداخلت بھی لبنانی کابینہ کے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہے۔ لبنان مغربی ایشیائی خطے کا ایک چھوٹا لیکن با اثر ملک ہے، اور ملک کے اندرونی معاملات میں علاقائی اور عالمی کھلاڑیوں کی مداخلت بہت زیادہ اور واضح ہے، خاص طور پر حزب اللہ کے وجود اور مقبوضہ علاقوں کے ساتھ اس کی مشترکہ سرحد کی وجہ سے اس مداخلت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ نے حزب اللہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے پابندیاں لگائیں، اور شام کے خلاف سیزر ایکٹ نے لبنانی معیشت کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ لبنانی ماہر اور تجزیہ کار جانی منیر کا کہنا ہے کہ لبنانی کابینہ کے قیام کی راہ ہموار کرنے میں ایک اہم عنصر لبنانی وفد کا شام جانا تھا، جو سیزر قانون کی شکست کا باعث بنا، جس کی وجہ سے خود امریکیوں کو لا محالہ بیروت اور دمشق کے درمیان تعلقات کو دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کرنا پڑا۔ اس دوران امریکہ، فرانس اور سعودی عرب جیسی غیر ملکی جماعتوں نے حزب اللہ کے بغیر سعد الحریری کی قیادت میں حکومت بنانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لایا، لیکن انہیں ناکامی نصیب ہوئی۔ حریری کی حکومت بنانے میں ناکامی کی ایک اہم وجہ حزب اللہ کو نظر انداز کرنا تھا۔ توقع ہے کہ میکاتی کے دور میں بھی غیر ملکی طاقتیں حزب اللہ کے خلاف اپنے مقاصد کے حصول کی کوشش کریں گی، اور اس حوالے سے میکاتی پر دباؤ ڈالیں گی۔ لبنانی انتظامی نظام کی ناکامی اور اس پر وسیع پیمانے پر احتجاج اور عوام میں عدم اطمینان کا سلسلہ نجیب میکاتی کی کابینہ کے سامنے چھٹا چیلنج ہے۔ مذکورہ بالا چیلنجز لبنان میں عوامی احتجاج کی تشکیل کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، اور اگر میکاتی مذکورہ چیلنجوں اور اس کے انتظام کا حل تلاش کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو عوامی احتجاج کے دوبارہ اٹھنے کا امکان ہے، جو نہ صرف ان کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے بلکہ کابینہ کے زوال کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں حسن دیاب اور ان کی کابینہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے۔
محترم سامعین، خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم عظیم اسلامی دانشور اور فلسفی محمد بن ابراہیم قوامی شیرازی کی، جو صدر المطالحین یا ملا صدرہ سے معروف تھے، کے بارے میں مزید عرائض پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ صدر الدین محمد قوام شیرازی، جو ملا صدرہ سے معروف تھے، 9 جمادی الاول 980 ہجری قمری مطابق 1571 عیسوی کو شیراز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی علوم گھر میں ہی مخصوص استادوں سے حاصل کیے اور اپنی غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کے باعث مختصر مدت میں ہی فارسی اور عربی ادب اور خطاطی کے فنون سے متعلق تمام دروس اسی شہر میں سیکھ لیے۔ خاندان کے افراد کے شیراز سے قزوین ہجرت کرنے کے بعد صدر الدین محمد 6 سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ قزوین چلے گئے اور اس شہر میں مختلف علوم کے ماہر اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کیا اور ان سے علوم ابتدائی و متوسطہ حاصل کیے اور دوسروں سے پہلے علم کے اعلیٰ مدارج تک پہنچ گئے۔ ملا صدرہ قزوین میں دو عظیم دانشوروں شیخ بہائی اور میر محمد باقر سے، کہ جو میر داماد سے معروف تھے، آشنا ہوئے اور ان کے دروس میں شرکت کی، اور مختصر مدت میں اپنی بلا کی ذہانت کے سبب ان کے ممتاز شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ 1006 ہجری قمری مطابق 1598 عیسوی میں صفوی دارالحکومت قزوین سے شہر اصفہان منتقل ہونے کے ساتھ ہی ملا صدرہ اپنے استادوں کے ساتھ اصفہان چلے گئے اور وہاں میر فندرسکی کے درس میں شرکت کرنے لگے، اور ایک مدت کے بعد ان کے استادوں کی جانب سے ان کو تدریس کی اجازت مل گئی، اور اسی زمانے سے انہوں نے فلسفے کے نئے بنیادی اصولوں کی تدوین اور اپنے معروف مکتب کی بنیاد رکھنا شروع کر دی۔ اس دور کے رائج علوم کی تکمیل کے بعد باطنی کشش اور بعض ظاہربین علماء کے دباؤ کے نتیجے میں، کہ جو ان کے عرفانی مشرب کے مخالف تھے، ملا صدرہ اصفہان کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ریاضت کے مرحلے کو طے کرنے اور دنیاوی مظاہر سے رابطہ منقطع کر کے قم کے نزدیک واقع ایک گاؤں کہک میں پناہ لی اور 7 سال تک، اور بعض قول کی بنا پر 15 سال تک، دنیا میں رونما ہونے والے حوادث و واقعات سے دور رہے اور خلوت و تنہائی میں زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ وہ باطنی حقائق کی دریافت اور شہود و کشف حقائق کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور پھر وہ شیراز چلے گئے۔ ملا صدرہ 1050 ہجری قمری مطابق 1640 عیسوی کو 71 سال کی عمر میں اپنے 7ویں سفر حج کے دوران مکے کے راستے میں شہر بصرہ میں انتقال کر گئے۔ اس عظیم ایرانی فلسفی کے پیکر کو شہر نجف منتقل کیا گیا، اور پھر وہاں حرم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحن مطہر کے بائیں جانب واقع ایوان علماء میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ ملا صدرہ کی شخصیت مختلف پہلوؤں اور وجوہات سے قابل غور ہے، کیونکہ ان کی زندگی حوادث و واقعات سے بھری ہوئی ایک زندگی ہے۔ وہ دیگر فلسفیوں کے مانند صرف عام مفکر و فلسفی ہی نہیں تھے۔ ملا صدرہ کی زندگی کا جائزہ محض ایک مفکر، فلسفی اور فلسفے کے مکتب کے بانی کے طور پر ہی نہیں لینا چاہیے۔ وہ اپنے زمانے کے تمام رائج علوم پر مکمل تسلط رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف فلسفے کے کامیاب استاد اور فلسفے کے مفید کتابوں کے توانا و باصلاحیت مصنف تھے، بلکہ دیگر پہلو اور ایک اور نقطہ نگاہ سے وہ ایک عارف بھی تھے۔ وہ ایک عارف و عابد اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ملا صدرہ نے اپنی کتابوں میں اس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے اپنی روح کو اپنے بدن سے خارج کر سکتے اور اس کے ذریعے سے ماورائے فطرت کی جانب شتاب کر سکتے تھے۔ ملا صدرہ کے باقی ماندہ آثار اور ان کے افکار پر ایک نظر ڈالنے سے، کہ جو اس وقت بھی راہگشا ہے، ایک فلسفی کی حیثیت سے ان کا تعارف ان کے لیے بہت کم ہے۔ یہاں تک کہ اگر عارف یا عرفان نظری کے ماہر کے عنوان کا بھی اس میں اضافہ کر دیا جائے تو بھی مسلمہ طور پر ان کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ملا صدرہ کثیر الجہاد شخصیات کے مالک تھے، کہ جو ہر جہت اور پہلو سے اپنے زمانے کے رائج علوم کے ہمراہ تھی۔ وہ فلسفہ مشائی اور فلسفہ اشراقی کے ماہر تھے، ساتھ ہی وہ علم کلام میں اور عرفان نظری میں بھی ماہر تھے۔ ملا صدرہ ایک قوی و توانا مفسر، بے مثل و بے نظیر حدیث شناس اور فارسی و عربی ادب کے استاد بھی شمار ہوتے ہیں۔ ریاضیات، قدیم طب، نجوم، قدرتی علوم اور حتیٰ معروف علوم سے علوم خفیہ کی آگاہی پر ان کا تسلط ملا صدرہ کی علمی کاوشوں میں پائے ثبوت کو پہنچ چکا ہے۔ ان تمام علوم پر ان کے تسلط سے ان کی معلومات کے بہت وسیع ہونے کا علم ہوتا ہے، لیکن وہ چیز جس نے اس عظیم دانشور و مفکر کو دوسروں سے مختلف بنایا ہے، ان کی دو علمی خصلتیں ہیں کہ جو دیگر دانشوروں میں کم ہی دیکھی جاتی ہیں۔ ملا صدرہ کی ایک واضح خصوصیت ان کی معلومات کا عمیق ہونا ہے۔ وہ صرف جاننے، سیکھنے، پڑھانے اور لکھنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی عادت تھی کہ فلسفے کے مسائل کو تا حد امکان آخر تک بیان اور واضح کرتے تھے اور اس کی گہرائی میں غوطہ زن ہو جاتے تھے۔ اپنی اسی خصوصیت کی برکت سے انہوں نے فلسفے میں عظیم تبدیلی ایجاد کی۔ ان کی ایک اور علمی خصوصیت ان کے علم فلسفہ کا عروج ہے۔ ملا صدرہ اپنی قوت تحقیقات کے ذریعے کوشش کرتے تھے کہ دیگر فلاسفروں کے عام فہم استدلال کی سطح سے گزر کر فلسفے کے دشوار مسائل کا کلی، عمیق اور وسیع تر نقطۂ نگاہ سے جائزہ لیں۔ چنانچہ اسی خصوصیت کے نتیجے میں انہوں نے بعض مسائل میں فلسفیانہ فکر کا یکسر خاتمہ کر دیا اور فلسفے میں نئے نظریات کا اضافہ کیا۔ ملا صدرہ کی دیگر ممتاز خصوصیات میں سے ایک فلسفے میں ان کی تخلیقی صلاحیت اور جدت عمل ہے۔ ان کی جدت عمل کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ ملا صدرہ بھی 6 ہجری قمری کے ایران کے اشراقی فلسفی سہروردی اور مصر کے عظیم فلسفی افلوطین یا فلوطین کی طرح اس بات کے معتقد تھے کہ جو کوئی بھی اپنے ارادے سے جسم سے روح کو جدا نہ کر سکتا ہو اور ما فوق فطرت کام انجام نہ دے سکتا ہو، وہ ایک حقیقی حکیم اور فلسفی نہیں ہے۔ کہا گیا کہ ملا صدرہ کے دونوں ہی استاد یعنی شیخ بہائی اور میر داماد بھی معنوی اور روحانی طاقت کے حامل تھے۔ ملا صدرہ اگرچہ اپنے دور کے بزرگ استادوں سے تعلیم حاصل کرنے اور معاشرت کے سبب بخوبی اعلیٰ معنوی اور روحانی مقامات تک رسائی حاصل کر چکے تھے، تاہم ان کا خیال تھا کہ 30 سال سے 35 سال کی عمر کے دوران قم کے نزدیک کہک گاؤں میں گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کرنا اور عبادت و مناجات انجام دینا اور لوگوں سے نا امیدی، یہ سب باتیں اس بات کا باعث بنی کہ ان پر عالم غیب و حقیقت کا نیا دریچہ کھل گیا۔ انہوں نے ان مطالب کو کتاب اسفار کے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ خلوت و تنہائی میں اپنے نفس کو شکست دینے کے ساتھ ہی وہ روحانی طاقت کے حامل ہو گئے تھے، اور اسی سبب سے انہوں نے فلسفے کے حقائق کو نہ صرف استدلال سے بلکہ شہود اور باطنی حقائق کے ذریعے درک کیا۔ یہی ریاضتیں اس بات کا باعث بنی کہ حساس اور جلدی افسردہ ہو جانے والا جوان ایک مضبوط عزم و حوصلے کا مالک بن گیا، کہ جس نے پہاڑ کی مانند سطحی دانشوروں اور اپنے دور کے حاسدوں کی یلغار کے مقابلے میں زبردست استقامت کی اور اپنی ذمہ داریوں اور مشن کو آخر عمر تک بخوبی انجام دیا۔ کہک گاؤں میں ان کی گوشہ نشینی ملا صدرہ کی زندگی میں اہم سنگ میل شمار ہوتی ہے، کہ جس نے ان کی روحانی و علمی ترقی کو تیزی سے منزل کمال تک پہنچا دیا اور زندگی کے راستے کے انتخاب کے لیے ان کے فیصلے کو حتمی شکل دے دی۔ ان کی زندگی کے دور جوانی حتیٰ نوجوانی کی زندگی کے تاریخ سے یہی نتیجہ آغاز ہوتا ہے کہ انہوں نے تعلیمی سال کے آغاز کے وقت سے ہی جتنا علم کے حصول پر زور دیا، اتنا ہی اپنی روح کی تربیت میں بھی دلچسپی ظاہر کی، اور انہوں نے دیگر سالکوں کی طرح اپنا راستہ پہلے سے انتخاب کر لیا تھا۔ لیکن قم کے گاؤں کہک میں خلوت و تنہائی میں روحانی ریاضتوں اور عبادتوں نے ان کو بہت مضبوط ارادوں کا مالک اور ان کی زندگی کے پروگراموں کو بہت واضح اور روشن کر دیا۔ مغربی فلسفیوں میں کوئی بھی، نہ ہی فلسفے میں اور نہ ہی اخلاقیات و معنویات میں، ملا صدرہ کے ہم پلہ نہیں تھا۔ پروفیسر ہینری کوربن کا ملا صدرہ کے بارے میں کہنا تھا، اگر جیکب بوہمے امانوئل سویڈنبرگ کو یکجا کیا جائے اور تھامس آکویناس کو بھی ان میں شامل کر دیا جائے تب کہیں جا کے ملا صدرہ بنتے ہیں، لیکن یہ تعریف ایران کے اس مشہور و معروف ایرانی فلسفی اور عارف کے لیے بہت کم ہے۔ ان کے زندگی نامے اور کاوشوں سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ان کو فیثاغورس یا کم از کم افلاطون جیسا شخص سمجھا جانا چاہیے۔ ان کے فلسفے کی گہرائی بھی اسی جانب مائل تھی، اس طرح سے کہ ہینری کوربن اور بعض دیگر دانشوروں نے ان کو نیو فیثاغورس یا نیو افلاطون کا نام دیا ہے۔ ان کے غیر معمولی کمالات سے ہٹ کر جب ہم ان کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ انسان حقیقی کا ایک نمونہ ہے کہ جن کی تنہا ذات میں اعلیٰ اخلاقی صفات و تہذیب نفس، علمی کمالات، خاص طور پر فلسفے کی اعلیٰ ترین صلاحیت بہترین صورت میں جمع ہو گئی تھی، اور وہ اپنے فلسفی مکتب کے علاوہ کی جو معروف ہے تربیتی مکتب پر بھی زور دیتے تھے کہ جس نے ان کے بعد معاشرے کو عظیم شخصیات حوالے کی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔